مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فردینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فردینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جب ہم یہ کہتے ہیں المدد یا غوث اعظم، وہ تو پھر بات رہی ہے۔ عام زندگی میں ہم کسی اور سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، یار میری مدد سے کریں میرا، یا میری مدد کرنا، یہ کیسا ہے مثلا؟ یہ تو پھر یعنی کہ وہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار میری مدد کرنا، اگر دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی تو مدد ہے ہی۔ بس یہی میں نے کہنا تھا کہ اس بات کی کمی آئے گی کہ ہم کسی دوسرے کو بھی کہہ دیتے ہیں یار میری مدد کرنا تھوڑی، بس یہی بات کرنی تھی آپ۔
تو دوسرے کو تو مدد کے لیے سبھی کہتے ہیں، مطلب وسوسہ یا غوث المدد کہنے پر آتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پولیس مددگار 15 نمبر فون بھی لکھا ہوتا ہے نا، پولیس مددگار۔ تو ہم نے جا کے تھانے میں جو شکایت کی کہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، یا میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے، یا ہمارے مال چوری ہو گیا ہے، ڈکیتی پڑ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، قتل ہو گیا ہے، تو یہ سب پولیس کو جو ہم فریاد کرتے ہیں، ایف آئی آر کٹواتے ہیں، پرچہ کٹواتے ہیں، یہ سب مدد مانگنا ہی تو ہے۔ ڈاکٹر کے بعد جو بولتے ہیں بیمار ہو گئے، دوا چاہیے، تو یہ ڈاکٹر سے مدد مانگنا ہی ہے۔ یہ تو کوئی بھی کوئی مطلب انسان انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مدد نہیں ہے، کوئی اور مخلوق انکار کرے تو الگ بات ہے۔ تو یہ سب مددیں ہیں، اور ہم سب بھی ایک دوسرے کی مدد کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ قاضی ہی کی مدد سے میاں بیوی حلال ہوئے، شادی ہوئی نا، میاں بیوی بنے۔ تو پھر یہ کہ ایک دوسرے کی مدد سے بچہ اور بڑا اور دودھ، یہ سب دودھ پلاتی ہے ماں، یہ مدد ہی کر رہی ہے اس کی، یہ پڑھایا لکھایا جو کچھ کیا اس کو، مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، یہ سب ماں باپ کر ہی رہے نا، مدد مدد مدد۔ پھر جب بندہ مر جائے گا تب بھی خود اچھل کر قبر کے گڑھے میں نہیں جا پڑے گا۔ اب وہ غسال غسل دینے کی مدد کرے گا، کفن پہنائے گا، یہ بھی مدد۔ اپنے تو اب بےچارے گا، وہ مردہ ہلنے کا بھی وہ ہل ہی نہیں سکتا، اب تو اب اس کو اٹھائیں گے، وہ جنازہ پڑھیں گے، تو اس طرح مطلب اس کو قبر میں اتاریں گے، دفن کریں گے، سب امدادیں۔ اب بھی ہمیشہ کے لیے یہ مدد کا طلبگار ہے کہ اسال ثواب اس کو کیا جائے، اسال ثواب کرنا، اس کو نفع پہنچانا، یہ مدد ہی ہے۔ تو بس وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ کسی نے کہا نا یہ غوث پاک کا بکرا ہے تو وسوسہ آتا ہے۔ یہ ایک چٹکلا، سچا چٹکلا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں، غالباً داؤد اسلامی کے پہلے کا یہ چٹکلا، یعنی ایک بہت پرانی بات ہے کہ میرے دوست نے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم نے وہ نیاز کے لیے 11ویں شریف کے لیے ایک بڑا جانور لیا تھا، سمجھو بکرا لیا تھا۔ تو وہ فلاں ملا، وہ فلاں کو میں جانتا ہوں، اب تو مر گیا، تو وہ ملا اور اس نے بولا کہ یہ بکرا کس کا ہے، غالباً وہ گائے تھی، یہ گائے کس کی ہے؟ تو بولا، میں نے بولا کہ گھوس پاک کی گائے۔ تو اب اس نے کوئی اپنی بولی جو بھی بولی، اور وہ شرک ہے, فلاں ہے, حرام ہے, اللہ کی ہے وغیرہ. خیر یہ بات آئی گئی ہوگی. پھر اتفاق سے بولے بقرعید کے دنوں میں یہی آدمی گائے لے کر چلا آ رہا تھا, تو میں نے اس کو بولا کہ یہ گائے کس کی ہے؟ رکھوں میری. اب بولا میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا اس دن میں نے جب گوسپا کی گائے کا تو تم نے یار اتنا لیکچر دیا تھا میرے کو, اور جو مرضی میں وہ فتوے تھی مطلب مجھ پر لگائے تھے, اب یہ گائے تیری کیسی ہو گئی؟ تینے تو کہ میری گائے تو تو اچھا, میں کہوں گوسپا کی گائے تو یار میں غلط. یہ اب اس کے پاس کیا جواب؟ تو قربانی کا بکرا تو بولتے ہیں میرے والد صاحب کا بکرا ہے, میرے دادا کی طرف سے قربانی ہے, بولتے ہی نا ایک دوسرے. تو یہ سب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں, شرن کوئی حرج نہیں ہے. گوشت پاک کا بکرا بولا, گوشت پاک کی نیاز بولا, سب مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کا حصہ لے ثواب گوشت پاک کو کیا جائے گا. مگر ذبح کرتے وقت تو ظاہر تکبیر ہی پڑھتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں, یا غوث کے اگر تو کوئی چھری نہیں چلاتا, تو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح ہوتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم نوالا اٹھاتے ہیں, یا غوث کہہ کر تو نوالا نہیں اٹھاتے, بسم اللہ پڑھ کر نوالا اٹھاتے ہیں. تو یہ مجازی نسبت ہے, یعنی یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ارشد قادری ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لوگ علاقے میں جو محفلیں کر رہے ہیں پمفلیٹ میں آپ کی تصویریں لگا رہے ہیں, کچھ فرمائیے.
آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنا نام کہاں کہاں سے ہٹوایا ہے, بفیضان نظر پر.
جی
الحمدللہ, یہ جو لگاتے ہیں وہ ظاہر ان کو پھر وہ معاذ اللہ تصویر, میں تصویر کو تو ناجائز سمجھتا ہوں, اور یہ جو اسکرین پر جو آ رہی ہے یہ وہ تصویر نہیں ہے, یہ پرچھائی ہے, جیسے آئینے میں آئے اور ہٹ گئے. تو یہ بہرحال اس میں علماء کہ اس طرح کے مطلب ہیں فتاوا, جن پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ مدنی چینل کی ترکیب کی اور یہ مووی کے جواز کی طرف ہم آئے, ورنہ پہلے جواز میں قائل نہیں تھا. بعد میں جب دلائل پڑے اور اب بچنا بھی ناممکن ہے, وہ منہ میں بلوا, یہ مووی پر تو منہ میں بلوا ہی ہے, سارے علماء کم و بیش مطلب اس میں مبتلا ہے, کم و بیش اکثریت. اور بہرحال جو بھی دلائل علماء نے دی ہیں وہ ان کے دلائل ہماری سمجھ میں آئے, ہم نے اس کو اپنایا. لیکن یہ جو اشتہاروں پر تصویر نا, کیونکہ اب اس کی پھر وہ تصویر کے جواز عدم جواز کی پھر صورت ہے کہ کب جائز ہے کب ناجائز ہے, تو اب اس پر میں بحث میں ابھی نہیں پڑتا. کم از کم یہ کہ یہ جو اشتہاروں پہ دیتے نا, یہ تصویر یا تو زینت میں آئے گی یا فضول میں آئے گی, اور زینت اور فضول یہ دونوں صورتیں تصویر کی ناجائز ہے, نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے نہ منفعت ہے اس میں, میری تو کوئی منفعت نہیں ہے نہ میری اجازت ہے. اور یہ تصویر ڈال کر یہ لکھتے ہیں تو لکھنے کی ہی جب میری طرف سے اجازت نہیں ہے, تو تصویر کو تو میں سمجھتا ہی ناجائز ہوں. تو جو بھی ایسا کرتے ہیں یہ ہوتا گیدرنگ کرنے کے لیے. میں جب دعوت اسلامی شروع ہوئی اور میری شہرت جب ہونے لگی نا, تو آپ مانے ہی نہیں مانے, میں نے خود اشتہار دیکھے دیواروں پہ, اشتہار کہ فلاں جگہ الیاس قادری, فلاں جگہ فلاں خطیب صاحب, فلاں مقرر صاحب, فلاں وہ, اور میرا نام بھی ہوتا الیاس قادری, یہ سب خطاب کریں گے. اور مجھے خواب میں بھی کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تمہارے, کیوں میں پہلے آتے تھے لوگ, میں منع کرتا تھا کہ میں جلسوں میں نہیں آؤں گا, کیونکہ میں خود اپنا مطلب ہے کہ میرا مزاج میرا انداز, تو میرے پاس اتنا, میں دعوت اسلامی کام کر نہیں سکتا, اتنا میرے پاس کام ہے, میرے اپنے انداز کے میری طرز کے سنت و مرے بیانات کرنے کے لیے اتنے مطالبے کہ میں ایک مبالغہ کروں کہ ایک دور ایسا آیا اور شاید اب اس سے بھی بڑھ گیا کہ اگر میں 25 گھنٹے بھی لوگوں کو دوں نا, ہر گھنٹے بھائی آپ کے علاقے میں فلاں گھنٹے میں آپ کے علاقے آؤں گا تو شاید مجھے لوگ قبول کر لیں گے, وہ رات ہو یا دن ہو, سحری ہو یا افطاری ہو, رات کے 2 بجے ہوں دوپہر کے 2 بجے ہوں, کوئی سی بھی نماز ہو. دعوت اسلامی الحمدللہ اتنی ترقی کر رہی ہے, تو ان دنوں بھی اب میں بعضوں کا 2-2 3-3 بیانات ویسے ہی جا کے کرتا تھا, کیونکہ یہ میرے پاس مبلغین کی تو کوئی وہ کھیپ تو تھی نہیں ایسی, کوئی نہ جامعۃ المدینہ تھے نہ کچھ, तो अब उन दिनों ये मुझे जलसों में बुलाते थे तो मैं जलसों में जाता नहीं था। मैं भाई आपके साथ तो जलसों में तो नहीं आ सकता, मैं आपके स्टेज पर नहीं आ सकता, मेरा अपना अंदाज है, मुझे करने दिया जाए। तो फिर ये क्या करते थे कि बाजों का सब नहीं, मेरा नाम खामा का इश्तिहार में डालते थे, फिर मुझे दावत भी नहीं देते थे, समझ गए कि ये आएगा नहीं। तो ये गैदरिंग करने के लिए कि बोले वाले लोग आ जाएंगे, ये इससे मोहब्बत करते हैं, फिर ये माजरत कर लेते होंगे नहीं आ सके या तबीयत नासाज है। मैं जब बयानात करके फारिग होता था लोग मुलाकात के लिए टूटते थे मुझ पर, तो बाद डेढ़ होशियार किस्म के लोग आवाजें लगाते, हजरा हट जाओ, हजरत की तबीयत नासाज है। मैं बोलता कि यार कहां मेरी तबीयत नासाज है यार, ना अभी दो घंटे में बोला हूं यार, तबीयत नासाज हो तो बंदा बिस्तर पर हो, इतनी दूर से आया हूं। तो ये खामा का ये भी झूठ सा तबीयत नासाज है। अब भीड़ भाड़ में ये हो सकता है कि भाई धक्के मत दो, तकलीफ हो जाएगी, फुला कोई तकलीफ हो सकती है, ईजा पहुंच सकती है आदमी को, तबीयत नासाज। तो यूं ये मेरा इससे कह रहा हूं कि शायद माजरत कर लेते होंगे या खुदा जाने क्या कहते हो, अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं। जैसे कभी कभी वैसे भी यहाँ इलियास आ रहा है, वहां आ रहा है, पिछले दिनों भी कुछ इस तरह के पैगाम वायरल हुए थे, हालांकि मेरी वो लाइन ही नहीं है। तो खामा का सीटते या पब्लिक जमा करने के लिए ऐसे अंदाज करते हैं, तो ये भी जो इश्तिहार पे अगर कोई डालता है तो पब्लिक जमा करने के लिए, तो ऐसा जो भी करता है उसको नहीं करना, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। मैं दावत इस्लामी वाला हूँ और सिर्फ दावत इस्लामी वाला हूँ, मेरे अपने तरीकेकार सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक है। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई हमारा तरीकेकार है तो आप हमको समझाएं, और नहीं है तो हमें अपने तरीकेकार पर चलने दें। अब कोई जाता है कि पहले तो वो सफीना होता था, शिप के जरिए भी सफर किया है मैंने मदीने का अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पाकिस्तान में शिप नहीं चलते सफर हज के लिए, सफर मदीना के लिए, तो कोई शिप के जरिए मदीने जाता है, कोई हवाई जहाज के जरिए मदीने जाता है, और आप भी कोई हवाई जहाज के जरिए मदीने जाता है, यानी वहां से जद्दा शरीफ से मदीना, कोई जद्दा शरीफ से बाई रोड मदीने शरीफ हाजिरी देता है, तो मंजिल मदीना है। तो मेरी मंजिल भी मदीना है, तो मैंने समझो जो भी वो सवारी इख्तियार की है उसको भी जाने दो, आप भी अपनी सवारी पर मदीने की तरफ बढ़ते रहें। शरीयत के मुताबिक सबको काम करना चाहिए, ना हुकूकुल इबाद तलफ हो, ना हुकूक आम्मा बर्बाद हो, ना मुसलमानों को तकलीफ हो, ना जानवरों को तकलीफ हो, इसी को तकलीफ ना हो। इस तरह सबको चाहिए कि दीन का काम ऐन शरीयत के मुताबिक करें, 100% शरीयत के मुताबिक काम होगा, इखलास होगा अल्लाह की रजा के लिए, वो तभी सवाब मिलेगा, वरना सवाब कायगा मिलेगा। लोगों को सता कर, दिल दुखा कर, या झूठ बोलकर धोखा देकर कि फुला आ रहा है, फुला आ रहा है, और इस तरह तस्वीर जैसे मेरी लगाई कि लोग समझे कि ये भी आ रहा है, और चार मोहब्बत करने वाले पहुंच जाते, ये धोखाबाजी से सवाब कहां से लाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो ऐसा नहीं, क्या करें। मेरे बारे में कोई भी इश्तिहार पड़े ना कि इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, इसमें जा रहा है, रैली में जा रहा है, रेले में जा रहा है, आप नहीं मानना कभी भी, आंखें बंद करके इनकार कर देना कि भाई इसको टाइम ही नहीं है, ये अपने काम में अपने मतलब क्या बोलते हैं हाल मस्त। हमारे यकीन माने मेरे पास इतने काम होते हैं कि मैं सुस्त तो कर नहीं पाता यार, और ये तरह तरह के लोग, लोगों को काम मिल जाता है, कोई ना कोई इश्यू ले लेते और चलते रहते हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अहमद रजा हैं, कहते हैं कि दावत इस्लामी के पेजेस वगैरह पर तो तस्वीरें आती हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं।
वो पेजेस वही ना जो अंदर में जो होते हैं फेसबुक की, क्या बोलते हैं
फेसबुक के पेजेस,
मोबाइल फोन के अंदर, ये तस्वीर नहीं, ये मैंने अर्थ ने परछाई है, एक तरह की साया है आईने में जिस तरह देखते हैं। तो ये उलमा ने इसको जायज कहा है कि ये मोबाइल फोन के अंदर तस्वीर जो सेव करते हैं इसमें हरज नहीं है, वो जो प्रिंट आउट करे ना तब इसमें वो शरी काम इस पर जारी होंगे। ये प्रिंट आउट क्यों किया है, ये प्रिंट आउट जो किया ना इसमें से कागज पर, ये तो ना पासपोर्ट में काम आएगा, ना शनाख्ती कार्ड में काम आएगा, और वो तो मेरा ख्याल है उसमें भी काम नहीं आएगा किसी गवर्नमेंट की, जो अब तो हर जगह दरखास्त देने पर तस्वीर लगानी पड़ती है, फोटो उसकी बाकायदा कोई साइज है और कोई होता है, ये इस कागज पर नहीं चलेगी। तो ये वो तस्वीरें जो अंदर में है ये जायज है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अहले सुन्नत से अर्ज है, क्या मुसलमान का जूठा पीने की फजीलत है? जवाब इरशाद फरमा दें।
मोमिन के जूठे में शिफा है, बीमारी दूर होती है। नीज फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, अपने मुसलमान भाई का जूठा पीना आजजी वाला काम है, और जो अपने भाई का जूठा पीता है, भाई से मुराद मुसलमान, मुसलमान भाई का झूठा पीता है, उसके लिए 70 नेकियां, 70 नेकियां लिखी जाती हैं, 70 यानी 70 गुना मिटाए जाते हैं, और 70 यानी 70 दर्जात यानी ग्रेड्स बुलंद किए जाते हैं, 70 ग्रेड्स अप किए जाते हैं। सल्लू अला हबीब।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज है कि शैतान ख्वाब में किस किस की शक्ल में नहीं आ सकता? जज़ाकअल्लाहु खैरा।
शैतान ख्वाब में किस किस की शक्ल में नहीं आ सकता? शैतान ख्वाब में किसी की भी शक्ल में आ सकता है, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और काबा ने काबे की सूरत में नहीं आ सकता, चुनाचे दो फरामाइन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमाइए। नंबर एक, फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी और काबे की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फरमान मुस्तफा नंबर दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में देखा उसने वाकई उन्हीं को देखा, क्योंकि शैतान उनकी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता।
अगर कोई परेशान होकर ऐसा कह दे कि इस घर में पैदा होकर मैंने गलती कर दी, ऐसा कहना कैसा?
अपने इख्तियार में तो था भी नहीं उसके पैदा होना या ना होना। क्या लगो अल्लाह पर तो नहीं डाल रहा ये कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, कह रहा अपना कह रहा कि मैंने पैदा होकर गलती की, अहमकाना जुमला अहमकत है। इसके हाथ में क्या था? हम लोगों के हाथ में होता तो हम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा होते, हमारे हाथ में ही नहीं है ना।
मेरे तो सुनना से अर्ज है
कि जो हम भी वहां होते खाके गुलशन लिपट के कदमों की लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे।
अर्ज ये कि ऐसा जुमला घर वालों के लिए तकलीफ और ईजा का बाइस बन सकता है?
अब ये गुस्से में हो सकता है कहा हो इन्होंने घर वालों को, या घर वाले गैर मुस्लिम हो तो कहा हो, या हो सकता है कि घर वालों को, घर वाले इसको तंग करते हो दुनियावी तकलीफों से तंग आकर कहा हो, या घर वाले गुनाह बहुत करते हो और ये इस वजह से गुनाहों से बचना बहुत दुश्वार हो, इसलिए इसने कहा हो, पता नहीं कितनी सूरतें होंगी ये कहना। अब इनके सामने कहा हो तो क्या हुक्म, अलायदगी में पीछे से किसी को कहा हो कि यार इस घर में कहाँ पैदा हो गया मैं, यार एक भी नमाज नहीं पढ़ता हमारे घर में से, तो बात सूरतों में गिबत की भी तरकीब हो सकती है, तोहमत की भी तरकीब हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, न सवाब न गुना। वल्लाह तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला।
اگر سیدزادے کی کوئی بات بری لگ جائے تو کیا کیا جائے؟
صبر کیا جائے اور معاف کر دیا جائے. اور سید سادات کو چاہیے کہ وہ صرف شفقت کا کام کرے, ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی آپ کی سیادت, سید ہونے کو کوئی برا کہے کہ یار بس آج کل کے سید ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ جملہ بہت خراب ہے, بہت خراب جملہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ایسا نہ کہا جائے. جیسے کہ آپ اپنے طور پر سوچیں کہ آپ کا بیٹا شرارتی ہو, پھڈے کرتا ہو, چوریاں کرتا ہو, اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ اس کا بیٹا جو ہے نا یار چوریاں کرتا ہے, بڑا پھڈے باز ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ خوشی کے ہمارے جھومیں گے کہ میرے بیٹے کے فلان بہن ہو رہے, آپ کو صدمہ ہوگا. اگر یہ واقعی بیٹا چوریاں کرتا ہے لیکن آپ رنجیدہ ہو جائیں گے کہ نہ یار یہ چوریاں کرتا ہے, مجھے یہ تانے سننے پڑتے. تو آپ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو کوئی برا بلا کہے تو کیا پیارے محبوب کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہوگی؟ اتنے میں سمجھ جائیں. تو سیدوں کا اپنا مقام ہے, تو اس لیے سیدوں کو چاہیے کہ اپنے نانا جان کی شریعت پر سب سے زیادہ عمل کرے اور نانا جان کے غلاموں پر صرف شفقت کرے, جھاڑے نہیں, جھگڑے نہیں, کہ کوئی مطلب آپ کی سیادت کو چیلنج کرے, ایسا نہ کرے. اور ویسے بھی کسی مسلمان کو ایزا دینا ہے تو گناہ کا کام, خواہ وہ سید ہو یا غیر سید. نہ سید کو یہ اجازت کہ وہ ایزا دے, نہ غیر سید کو اجازت کہ کسی سید یا غیر سید کو ایزا دے.
آج کل بازاروں میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں, انہیں دیکھنا کیسا ہے؟ اگر دیکھنے میں کوئی گناہ کی نیت نہ ہو, نیت صاف ہو تو کیا حکم ہے؟ کیا پھر بھی گناہ ہوگا؟
دیکھنے کی تو ممانعت ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے. پہلی نظر جو بے اختیار پڑ گئی اور فوراً لوٹا لی, نظر ہٹا لی تو معاف ہے. اگر ایک نظر پڑ گئی اور اب دیکھے جا رہا ہے تب بھی مجرم. اور جان بوجھ کر نظر ڈالی, چاہے پہلی ہو یا دوسری کوئی سی بھی ہو, تب بھی مجرم. یوں تو مطلب نعرے کہ اب میں مثال کیا دوں, اپنی بہن کے لیے کوئی پسند کرے گا کہ اس کو لوگ اچھی نظر سے دیکھیں؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. نہ بیوی کے لیے پسند کرے گا. تو جو بھی جا رہی ہے وہ آخر کسی کی تو, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھنے کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ولادت مبارکہ کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر ربی حب لی امتی کے الفاظ جاری تھے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو کیا ان کے لبوں پر بھی کوئی الفاظ تھے؟ جزاک اللہ خیرا.
ان کے لبوں پر جاری تھا اللہ اللہ اذکر اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وجل شانہ صلوا علی الحبیب.
میرا کوشچن ہے, یہ جو ہم گیارہویں شریف کرتے ہیں کیا اس کا کوئی قرآن مجید میں یا حدیث وغیرہ میں ہے, یہ مجھے سمجھائیں.
آپ جو کوشچن کر رہے ہیں اس کو کوشچن بولنا یا قرآن حدیث میں, آپ مجھے سمجھائیں. انگلش میں آپ نے بولا, پھر فون پر آپ کا بولنا, پھر مدنی چینل سے یہ اس سائنسی کنیکشن کے ذریعے ہم تک پہنچنا, یہ کچھ بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. تو جب یہ سب جائز ہے تو گیارہویں شریف کیوں جائز نہ ہو؟ تو گیارہویں شریف دراصل غوث پاک تو بعد میں تشریف لائے دنیا میں, تو یہ ان کے عرس کی تاریخ ہے, اس دن انتقال ہوا. ये इसका उर्स है, तो इसलिए इसको ग्यारहवीं शरीफ बोलते हैं। भाई वो योम आजादी, जैसे पाकिस्तान का अगर साहिल है तो हम योम आजादी मनाते 14 अगस्त को। अब कोई बोले कुरान हदीस से साबित करो, तो मैं इसको बोलूंगा कि पाकिस्तान का नाम कुरान हदीस से साबित करो। पहले पाकिस्तान तो साबित हो तो फिर वो योम आजादी के सबूत तलाश करेंगे। तो ना लफ्ज पाकिस्तान कुरान करीम में, ना योम आजादी, ये अल्फाज कुरान करीम में मौजूद। तो यूं हर बात को इस तरह कहना, तो फिर नमाज का तरीका आप कुरान से साबित नहीं कर सकेंगे। नमाज का हुक्म है, हदीसों से इसका तरीका मिला, फुकाए किराम ने मजीद वजाहत करके हमको समझाया। तो इसी तरह इसाले सवाब का जो मामला है वो कुरान और हदीस से मिला और उलमा ने हमको मजीद समझाया। और गोश्त पाक की निस्बत से ग्यारहवीं हो गई, गरीब नवाज की निस्बत से छठी हो गई। इमाम अहमद रजा खान की चूंकि तारीख वफात 25 थी सफर की, तो 25वीं हो गई। इसमें इस तरह कोई भी हरज नहीं है। हमारी मस्जिद का नाम फैजान है मदीना है, कोई बोले कुरान और हदीस से साबित करो, अब ये तो जाहिर है कि फिर आपका अपने मकान का भी कुछ ना कुछ तो नाम होता है ना, तो ये भी कुरान और हदीस से साबित करो। तो कुरान और हदीस में, कुरान करीम में ये तो है तिबियान अल्ले कुल्ले शही, इसमें हर शे का बयान है। तो फिर ये कि कुरान और हदीस से जिस चीज की असल मिली वो तो है, और जिसकी सराहत के साथ खुले लफ्जों में नहीं मिली, तो फिर ये उसूल है कि जिसको अल्लाह ने हलाल कहा वो हलाल, जिसको हराम फरमाया वो हराम, और जिसके बारे में खामोशी इख्तियार की गई वो मुबाह, तो वो अच्छी नीयतों से मुबाह, ये भी सवाब का काम बन जाता है। और कुछ नीयत ना हो, ना अच्छी ना बुरी, तो वो अच्छा रहता है। और मुसलमान जिस काम को अच्छा समझ कर करें और शरीयत में जो मना ना हो, तो वो काम अल्लाह के नजदीक पसंदीदा होता है। मुसलमान से मुराद यहाँ सालेहीन, उलमा सालेहीन, इसको जिसको अच्छा कहे तो वो काम अच्छा होता है, जबकि शरीयत में उसको अच्छा नहीं कहा। तो ग्यारहवीं शरीफ जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और सुलहा आज से नहीं, दावत इस्लामी की इजाद नहीं है ग्यारहवीं शरीफ, ये सदियों से लोग अपने अपने अंदाज में इसको मनाते आ रहे हैं। और इसमें हम करते क्या है, इसाले सवाब की तरकीब करते हैं। अब ये जो रोजाना मदनी मुजाकरे हो रहे हैं ये क्या है, इस बहाने गोश्त पाक की ग्यारहवीं के बहाने में बहाने 11 मदनी मुजाकरे कितना सीखने को मिल रहा है, और कितने बाहर से आ रहे हैं ये नमाजी बनते हैं। अब कल ही एक ईसाई भाई ने खड़े होकर कहा कि मैं फुला शहर से आया हूँ और मैं यहाँ मदनी मुजाकरे में आया हूँ, और अब मैं ये नीयत करी है कि मैं कभी भी तहज्जुद नहीं छोड़ूंगा। तब ये ग्यारहवीं की बरकत हुई या नुकसान हुआ आप बताइए ना। कितने समय में नमाज कोर्स करने के लिए रुक गए कि हम नमाज सीख कर यहाँ से जाएंगे, ग्यारहवीं शरीफ के 3 दिन के लिए आए थे या जो जो भी जिस तरह भी आए थे वो रुक गए ना, तो फायदा हुआ 3 दिन यहाँ रहे, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितनी सुन्नतें सीखी, नमाजों का जहन बना होगा, कितनी गलतियां इनकी दूर हुई होंगी। तो इसलिए हर लफ्ज कुरान करीम में ढूंढेंगे ना, तो हदीस की किताबें जो छपती हैं ये कुरान करीम में कहा है, कुरान करीम जो छपकर हमारे हाथ में ये कुरान करीम में कहा है कि इसको छापा करना, या बुखारी बुखारी लोग करते हैं कि बुखारी से दलील दो, तो बुखारी शरीफ का कुरान करीम में कहां तस्किरा है भाई, न सहाबा किराम में इसका तस्किरा है, न हदीस में तस्किरा है बुखारी शरीफ का। सदियों के बाद बुखारी शरीफ लिखी गई और अब छप रही है। तो यूं बेशुमार मस्जिद लेंथर की है, इसका कुरान और हदीस में कहां तस्करा है कि लेंथर की मस्जिद बनाओ, पक्की मस्जिद बनाओ, मनारे बनाओ, गुंबद बनाओ, ये भी तस्करा नहीं है। बाद में सब इजादें, तो जो इजादें कुरान और हदीस से नहीं टकराती वो जायज होती है, वरना आपकी बिरयानी के देगे में वापस देनी पड़ेंगी आपको। बिरयानी भी नहीं खा सकोगे, कोरमा भी नहीं खा सकोगे, पराठे और ये पिज्जे जो है ना, ये बहुत सारी गिजाएं भी बात की जाते जो हम खा रहे हैं, तो शरीयत नहीं टकराता, तो जायज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।
میرے میٹھے میٹھے مرشید کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور عشاء کی نماز پڑھی، پتا چلا کہ عشاء کی نماز بے وضو تھی اور وتر وضو کے ساتھ پڑھے، تو اب کیا کریں گے؟
فرض تو ہوئے نہیں، وتر ہو گئے اس لیے کہ بعد میں پتا چلا، تو اب وہ فرض قضا کرے گا. اگر جان بوجھ کر وتر پڑھتا نا فرض سے پہلے تو نہ ہوتے.
پہلے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں، آیا کہ ہم نماز اس میں قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟
ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ایک مہینے کے لیے ایک ہی مسجد میں نہیں ٹھہرتے، یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں. اگر کسی بھی شہر میں بستی میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن اور 15 راتیں رہوں گا، مگر حالات یہ ہیں کہ ان کو بھیج دیا جائے گا آگے، تو اب یہ ان کی نیت یہاں ویلڈ نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہمارے مجلس ہوتی ہے نا یہ ان کو آگے بھیجتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ان مانو کر اگر یہی کسی کی صورت ہے اور واقعی مدنی قافلے میں وہ جدول کے مطابق ہے تو وہ مسافر رہے گا، چاہے ساری زندگی گھومتا رہے، 3 دن یہاں رہا، 5 دن وہاں رہا، 6 دن وہاں رہا، اس بستی میں اس بستی میں یہ پھرتے رہے، تو یہ مسافر ہی رہیں گے. ہاں اگر کسی کو مجلس نے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم کو مہینہ بھر یہی رہنا ہے، اسی شہر میں مدنی کام کرنا ہے، آگے نہیں جائیں گے آپ، تو وہ پتہ ہے کہ یہ ایک مہینہ رہنا ہے اس میں، تو اب یہ مقیم ہو گیا تو پوری پڑے گا.
بعض اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اصلا جو ہے وہ یہ مقیم ہی بنے، کیونکہ بعض اوقات قریب قریب کی جگہوں پہ بھیجا گیا تو شروع میں ہی وہ ایسے مقام پہ پہنچا، وہاں سے متصل اس کا سفر بن ہی نہیں رہا، تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے وہ صورت حال بتا کے دارالفتاء علیہ السنت سے رجوع کیا جائے.
ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں عام طور پر یہ جیسے مثال کے طور پر مسجدیں طے کر کر بیان کی جاتی ہے اپنے ادھر ادھر سے جانا ہے. ایک یہ 12 ماہ کے اسلامی بھائی جو ہیں ان کا ایک جدول ہوتا ہے وہ مجلس کے ہاتھ میں ادھر سے ادھر. اگر باقاعدہ مسجدیں ایک شہر کی جیسے باب المدینہ کوئی آئے ہیں اور باقاعدہ اس کو پورے مسجدیں دے دی گئی ہیں، تو اب اس کی کیا صورت ہوگی، اس کی بھی اگر رہنمائی ہو جائے.
جب ایک ہی شہر میں مسجدیں گھومنا ہے اس نے تب تو یہ مقیم ہے، جبکہ یہ پتا ہے کہ ایک مہینے میں گھوم رہا ہوں، یہاں ایک مہینے اسی شہر میں گزرے گا تو اندر چھوٹے گا، مقیم ہو گیا. اگر بستی سے اس آبادی سے باہر نکلنے کا ہو نا، میں نے وہ مسئلہ عرض کیا.
عمر کا حساب انگلش تاریخ سے رکھنا چاہیے یا اسلامی؟
اسلامی بالغ، اور بہت سارے جو مسائل ہیں نا یہ ہجری سن سے ہوتے ہیں، اس کا ان سے نہیں ہوتا. جیسے 15 سال کا بچہ بالغ ہوگا، اگر اس کے آثار بلوغ 12 اور 15 کے درمیان ظاہر نہ ہوئے، تو جیسے پورے 15 سال کا ہوا یہ بالغ ہو گیا، تو یہ ہجری سن کے حساب سے نہ کہ عیسوی سے نماز فرض ہو جائے گی. عیسوی سے لگائے گا تو 15 کا یہ ہجری سن سے ہو گیا، اب انتظار کرے کہ 15 سال کا ہو جائے تب، تو یہ تو ظاہر اتنے دن کی نماز اس کی فرض نہ ہوئی تھی، یہ سمجھے گا اس طرح روزے.
شہزاد اتاری باب المدینہ سے سوال ہے، ہماری والدہ کے انتقال کو 12 سال ہو گئے ہیں اور والد کی عمر 75 سال ہے، ہم بھائی بہنوں نے ان کی دوسری شادی کروا دی ہے، دعا بھی فرما دیجئے اور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ اب ہماری سوتیلی ماں کے ہم پر وہی حقوق ہیں جو سگی ماں کے تھے، اور ان کا احترام کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوگی جو سگی ماں کے لیے تھی.
شادی کروا دی، بہت اچھا کام کیا. بےچارہ بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں یہ بول نہیں سکتے، اور بوڑھوں میں بعض امراض اور ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ہی سمجھ سکتے ہیں، کسی اور سے وہ ترکیب بنا نہیں سکتے. مثلا درد ہے، کوئی مالش کروانی ہے، دوا لگوانی ہے، تو یہ جوان اولاد اس جگہ کو دیکھ بھی نہیں سکتی، تو یہ ایک دوسرے کا جو خدمت کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی مطلب یعنی کہ چاہے بوڑھا ہو نمٹا دینا چاہیے. اچھا اب رہا یہ کہ ثواب کا معاملہ خدمت، تو بے شک سوتیلی ماں کی خدمت میں ان کے سگے باپ کی رضا ہے، باپ خوش ہوگا، تو باپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی سوتیلی ماں کی یہ خدمت کریں. سگی ماں جتنا ثواب تو وہ اس کو نہیں کہیں گے ہم, لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. باپ کی رضا حاصل کرنے سے بھی تو جنت ملتی ہے نا. پھر کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی تو کار ثواب ہے. تو سوتیلی ماں کی یوں بھی خدمت کریں گے تو وہ بھی تو, جبکہ مسلمانوں ذرا مسلمانوں کے ہی مسائل ہیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا نا سوتیلی ماں کی خدمت کرنے کا.
ناظم خانے, کیا انعام کی رقم سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟
ہاں, اگر جائز طریقے پر انعام ملا ہوا ہے تو بے شک عمرہ کر سکتا ہے, حج کر سکتا ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, اس کا اپنا مال ہے.
پیارے مرشدی, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں امام کے پیچھے اور امام پر سجدہ سہو ہو جائے, تو جب امام سجدہ سہو کرے گا تو اس کے لیے ایک سلام پھیرنی ہوتی, تو مقتدی بھی سلام پھیریں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
جس کو پوری نماز ملی ہے وہ امام کے ساتھ وہ بھی سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا, جس کو پوری رکعتیں نہیں ملی ہے وہ سلام نہ پھیرے, بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کرے.
حکایت طلائد الجواہر صفحہ نمبر 19 پر ہے. شیخ ابو الغنائم بیان کرتے ہیں, ایک روز میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ چار اجنبی شخص حاضر ہیں, ان کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں کھڑا رہا, جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے مجھ سے فرمایا, جاؤ ان سے اپنے لیے دعا کراؤ. میں ان چاروں حضرات کو مدرسے کے صحن میں ملا اور دعا کا طالب ہوا. انہوں نے فرمایا, تم ہم سے دعا کروانا چاہتے ہو, حالانکہ تم ایسے شخص کی خدمت میں ہو جس کی دعا کی برکت سے اللہ عز و جل تمام مخلوق پر رحم فرماتا ہے. ہم بھی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے میں پلتے ہیں اور انہی کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ فرما کر وہ چاروں حضرات تشریف لے گئے. میں واپس آیا اور حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی, یہ کون تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, یہ کوہ قاف کے اکابر اولیاء میں سے تھے.
سلطان ولایت
غوثِ پاک,
دلیوں پہ حکومت
غوثِ پاک,
شہباز خطابت
غوثِ پاک,
فانوس ہدایت
غوثِ پاک,
سرتاج شریعت
غوثِ پاک,
ہے رب کی نعمت
غوثِ پاک,
اللہ کی رحمت
غوثِ پاک,
ہے باعث برکت
غوثِ پاک,
ہے صاحب عزت
غوثِ پاک,
ہے بحر سخاوت
غوثِ پاک,
دریائے کرامت
غوثِ پاک,
فرما و حمایت
غوثِ پاک,
چل جائے مصیبت
غوثِ پاک,
سرتا شرافت
غوثِ پاک,
ہے مخزن عظمت
غوثِ پاک,
ہے ماہِ ولایت
غوثِ پاک,
ہو ہم پہ عنایت
غوثِ پاک,
کمزور کی طاقت
غوثِ پاک,
مجبور کی راحت
غوثِ پاک,
ہو میری شفاعت
غوثِ پاک,
دلوائیے جنت
غوثِ پاک,
مرحبا یا غوثِ پاک,
مرحبا یا غوثِ پاک,
مرحبا یا غوثِ پاک.
جاری محمد سہیل اتاری ہند کے شہر اجین سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار پیش کرنی تھی. چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, میرے گھر میں ٹی وی پر گناہوں بھرے چینل چلتے تھے, لیکن الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے میرے گھر سے گناہوں بھرے چینل نکال دیے اور مدنی چینل لگوا لیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے شیطان نے بھکایا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے کچھ دنیا کی خبر بھی ہونا چاہیے. چنانچہ میں نے مدنی چینل کے ساتھ ساتھ کچھ چینل بھی شروع کر دیے اور دیکھنے لگا. ایک دن جیسے ہی میں نے چینل دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کی, بے پردہ عورت نظر آئی اور میری 7 سالہ مدنی منی ساتھ تھی. مدنی منی بول پڑی, ابو جان یہ کیا گناہوں بھرے چینل چل رہے ہیں؟ یہ بات سن کر مجھے ندامت ہوئی اور میں نے پھر سے گناہوں بھرے چینل نکال دیے اور مدنی چینل چل رہا ہے.
ماشاءاللہ. مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. میرا یہ سوال ہے بابا جان, جو دنیا میں جتنی بھی مالدار ہیں
وہ زیادہ تر خوشحال ہے, بھلے وہ یوں مطلب سارے معاملات میں بیزی ہوتے ہیں, اور مڈل کلاس طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے وہ پریشان ہے ہر معاملات کا, کیونکہ معاملات جو ہے نا پورے نہیں ہو رہے, تو اس کا کیا حل ہے, کوئی حل ہے اس کا؟ اور غریب لوگ زیادہ پریشان کیوں رہتے ہیں؟
غریب بس پریشان رہتے ہیں, ان کو مطلب تسلی رکھنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقراء سے بڑی محبت فرمائی ہے, اور صابر فقیر اچھا ہوتا ہے, غریب فقیر بنے تو جو صابر ہے اپنی غربت پر صبر کرتا ہے وہ اچھا, جو غرب ہے غریب لیکن مالدار بننے کے سپنے دیکھتا رہتا ہے اور ہرس ہوتی ہے اور مالداروں سے چیڑتا رہتا ہے وہ مراد نہیں ہے, تو جو فقیر ہوتا ہے غریب ہوتا ہے تو وہ 40 سال پہلے کسی روایت کے مطابق 500 سال پہلے مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. اس لیے ان کو چڑنا نہیں چاہیے, دل نہیں جلانا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تو کوئی کمی نہیں تھی, لیکن آپ نے فقر اختیار فرمائی, غربت اختیار فرمائی آپ نے اپنے طور پر, یعنی فقر سے گویا آپ کو محبت تھی تو یہ اختیار فرمائی, مال کو اختیار نہیں فرمایا. چاہے کتنا ہی مال آ جاتا 3 دن سے زیادہ آپ کے پاس وہ ٹھہرتا نہیں تھا, آپ اس کو تقسیم کر دیتے, ایک جیسے رات کا کھانا جیسے 1 دن کا کھایا دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے اپنے لیے, کہ جس خدا نے آج کھلایا کل بھی وہ کھلائے گا.
پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اجمیر نام کیسا؟
اجمیر یہ اگر خواجہ صاحب کے شہر کی نسبت سے رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, بغداد بھی نام رکھتے ہیں, مدینہ بھی نام رکھتے ہیں, ہاں رکھتے ہیں مدینہ بھی نام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جنازے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اسلامی بہن کے جنازے کو غیر محرم کندھا مت دیں, تو اس میں محرم جو اسلامی بھائی ہے ان کے صرف ایک بیٹا ہے اور ان کے یہ ابو ہیں, بس یہ 2-3 افراد ہیں, تو اس کے علاوہ اگر باقی کندھا دیں گے تو کیسا ہوگا اور کون کندھا دیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
یہ اعلان کرنا ہی غلط ہے, کندھا دینے میں کوئی حرج نہیں, ہر مسلمان کندھا دے سکتا ہے, محرم ہو یا نہ محرم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی
الحبیب.
قبر
میں اتارنے کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس تعلق سے بھی اگر کچھ مدنی پھول ہو جائے؟
قبر میں اتارنے کے تعلق سے یہ کہ عورت کی میت کفن میں لپٹی ہوئی بھی جب اتارے تو قبر پر چادر رکھیں, اور ان کو بہتر یہی ہے کہ ان کے محارم جو محرم یہ اتاریں, اگر محرم نہ ملے یا محرم اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی بھی پتقی پرہیزگار لوگ ہوں ان کو آگے کر دیا جائے, وہ اس کی میت کو قبر میں اتاریں.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اس طرح آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ مسجد کو خوشبودار رکھیے, اس طرح ایک مسجد کے اندر ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نماز جمعہ کے بعد تمام نمازیوں کو عطر لگاتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے تمام نے اپنے کپڑوں پر وہ عطر لگا لی, لیکن بعد کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس عطر کو سجدے کی جگہ پر مسل دیتے ہیں, جس سے نمازیوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرنے میں, کیونکہ وہ اسلامی بھائی تو لگا کر چلے گئے, پیچھے جو بعد میں آنے والے نمازی ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
سجدے کی جگہ پر یا مسجد کے دریوں پر عطر نہ چھڑکا جائے, اور صحیح بات ہے کہ مجمع میں بھی لگانے جائیں نا تو اس طرح انداز ہو کہ جس کو لگا رہے نا وہ اجازت دے تو لگائیں. بعضوں کو بعض عطروں سے الرجی ہوتی ہے, وہ چھینکیں شروع ہو جائیں گی, اس کو نزلہ لگ جائے گا, سر چڑھ جائے گا, اب وہ بےچارا بولے گا نہیں, مروت میں لگا لے گا. یا تو ایک طریقہ یہ ہو کہ عطر رکھ دیا جائے اور اعلان ہو جائے گا جس کو لگانا ہو لگا لو, لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یوں بول دے ورنہ پہلا آدمی جیب میں رکھ لے گا, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. ایسی کوئی ایک حکمت عملی کو, اور سدے کی جگہ پر ملیں گے تو ایک تو نمازیوں کی تکلیف بھی, اور پھر اس پہ میل چپکے گا, اور دری جلدی میلی ہو جائے گی, وہ دبا پڑ جائے گا, پتا نہیں گھومنے سے بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو اس لیے وہ دری پر لگانا تو بالکل نہ لگائی جائے اس پہ.
پیارے باپا جان, ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کی دو شادیاں یعنی دو بیویاں اور ان میں سے اولاد ہوں, تو ان کے حقوق کے بارے میں آپ شریعت کے مطابق کیا احتیاط فرمائیں گے؟
دو بیویاں ہوں اور دونوں کی اولادیں ہوں, باپ ایک ہو, یہ تو انصاف کے دوسرے ایسے ہیوی مسائل ہیں کہ اگر جو پڑھ لے نا دوسری شادی کر رہی ہو نا, تو اگر خوف خدا والا ہو نا تو کہاں پٹے ڈر جائے گا, نہیں نکل دوسری نہیں کر سکتا. اتنا اس میں اسلام نے ایسے مطلب اس میں مسائل لکھے باہر شریعت میں کہ ابھی سوچ میں پڑ جائے, خوف خدا ہو تو, ورنہ تو مسائل پتہ بھی نہیں ہوتے نا, دوسری کر لیتے ہیں اور پھر جو جھگڑے اور جو مسائل ہوتے ہیں نا, پھر کان پکڑتے ہیں اور کہتے ہوں گے کہ یار کاش دوسری نہ کی ہوتی, اور روز جھگڑے جھگڑے جھگڑے, اب دونوں کو الگ رکھ دو, اور اتنے پیسے کہاں سے لائے, دونوں کے پاس باری باری رہے. تو یہ جو کر سکتا ہے تو وہ بہرحال دونوں فریق جو ہو نا, ان کو ایک پہلی بیوی سے اجازت لے, ان کے ماں باپ کو اعتماد ملے, اپنے ماں باپ کو اعتماد لے, جس سے دوسری کر رہا اس کے ماں باپ کو اعتماد ملے, اور پھر یہ حقوق پڑھے اور اس کو غور کرے کہ میں کر سکتا ہوں, تب جا کر کہیں دوسری کی ہمت کرے, ورنہ کر لیتے ہیں جو جھگڑے ہوتے ہیں. دوبارہ لے کے دونوں کے حقوق جو ہیں باہر شریعت کے آٹھویں حصے میں لکھے ہوئے, اور اس کو پڑھ لیں آپ.
ویسے اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے تحفہ وغیرہ دینے کے حوالے سے یہ ہے کہ نان نفقہ, تو نان نفقہ جو ہے نا وہ غریب کا غریب کے اعتبار سے اور مالدار کا مالدار کے اعتبار سے.
نان نفقہ کیا ہوتا ہے؟
رہنے کے لیے مکان وغیرہ, خوراک و مکان. البتہ ان کے علاوہ وہ جو بھی دے گا, چاہے سوئی دے, جہاز دے, پان دے, سید اعلی حضرت نے لکھا ہے, تو ان کے حوالے سے جو بھی دے گا نا تو اس میں پھر برابری لازم ہے. یعنی یہ نہیں کہ مالدار کو جو ہے وہ اعلیٰ فروٹ دے گا, اچھا فروٹ دے گا, اور جو غریب ہے اس کو جو نا وہ کم قیمت والا فروٹ, دونوں کا برابر دے گا.
جو زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو اچھا دے گا, جو کم اچھی لگتی ہے اس کو کم دے گا.
یہ بھی نہیں,
یہ بھی نہیں,
بالکل برابری ہر چیز میں.
یہ ایک مطلب مسئلہ
جی, باقی کے حوالے سے اور الگ.
پڑھ لیں گے نا تو ٹھنڈے ہو جائیں گے, اگر خوف خدا ہے تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.